بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز چھٹے پارے سے، جس کے آغاز میں بتایا کہ برائی کا اظہار اچھی چیز نہیں، چغل خوری، برائیوں کے تذکرے اچھی چیز نہیں. ہاں ظالم، کوئی مظلوم ظالم کے ظلم کا تذکرہ کرے یا ایسی برائی جس سے دوسروں کو دینی یا دنیاوی نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، اس سے آگاہ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں بتلا سکتا ہے. زیادتی پر معاف کر دینا بڑا خلق ہے. اللہ تعالیٰ قدرت بھی رکھتے ہیں لیکن پھر بھی بڑے معاف کرنے والے ہیں. پھر خاص طور پہ یہود، اور اس میں نصارہ بھی شریک ہیں، عیسائی بھی شریک ہیں، کہ وہ کافر اس لیے ہیں، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ پیغمبروں میں تفریق کرتے ہیں، بعضوں کو مانتے ہیں بعضوں کو نہیں مانتے، تنگ نظر ہیں، متعصب ہیں. یہودی، عیسائی مذہبی لحاظ سے بھی تنگ نظر ہے، متعصب ہے. مسلمان کشادہ دل ہے، بڑا ظرف ہے. اس کا تو ایمان یہی ہے کہ جہاں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ پہ مانتے ہیں اور ان کی تکریم اور عزت اور محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنا پیغمبر مانتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنا پیغمبر مانتے ہیں. یہود و نصارہ تنگ نظر، متعصب، پیغمبروں میں تفریق کرتے، بعضوں کو مانتے ہیں بعضوں کو نہیں مانتے. پھر گستاخی اور بے ادبی اتنی، کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کا یہ پیغام کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے پاس لکھا ہوا آنا چاہیے، پیغام آنا چاہیے ہم میں سے ہر ایک کے پاس. فرمایا ان کے آبا و اجداد بھی ایسے بدتمیز اور گستاخ تھے. وہ بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب ان کا پیغام مانیں گے. بارہا عہد کیا، عہد شکنی کی، بارہا معافی مانگی، درگزر ہوئے، پھر عہد شکنی اور نافرمانی پہ کمر بستہ ہوئے، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر یہودی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانی دشمن ہوئے، قتل کرنے کے درپے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، پر رفعہ اللہ، آسمانوں پہ اٹھا لیا. اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لائیں گے. پھر یہودیوں کی برے عادات کا تذکرہ، یہودی سود خور ہوا کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، دوسرے کے مالوں کو دبا لیتا ہے. یہ مسلمانوں کو ماضی کی قوموں کی برائیوں کا تذکرہ کیا کہ مسلمان ان برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. پھر یہ وحی کا سلسلہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی نیا نہیں ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پورا سلسلہ ہے، پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان پر بھی اللہ کی وحی آتی رہی ہے. کچھ رسولوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے رسول پیغمبر بہت سارے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے آپ کی رسالت کے بارے میں پیغام دیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کی رسالت پہ ایمان لے آؤ. اور نصارہ، نصرانی، عیسائی، ان کو نصیحت فرمائی کہ اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، اللہ کو صاحب اولاد، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے کہ اللہ صاحب اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہیں نہ ان کی کوئی اولاد ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، حضرت مریم تو ان کی والدہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور فرشتوں کو اللہ کی بندگی میں اور آپ کی عبادت میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے جو قرآن جیسی دولت اتاری، اس کی حقانیت کا تذکرہ ہے. اور پھر اس سورت کے آخر میں پھر وراثت کا تذکرہ، اس سورت کے آغاز میں بھی وراثت، درمیان میں بھی وراثت، آخر میں بھی وراثت، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں وراثت کے معاملے میں بہت کوتاہی ہوتی تھی, اور آج مسلمانوں میں پھر وہ جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ وراثت کے معاملے میں ہر گھر ہر خاندان بہت کوتاہیاں کرتا ہے, وہ زحمت ہی نہیں کرتا کہ اس وراثت کے معاملے میں ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے, ہماری شریعت ہم سے کیا کہتی ہے, اس کا اہتمام کہ آغاز میں بھی درمیان میں بھی اور آخر میں بھی وراثت کے احکام ہیں. پھر سورہ مائدہ, مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں, اس میں ایک دسترخوان کا ذکر ہے, اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے. ایمان والوں کو حکم ہے اللہ کے عہد پورا کرو, اور ہر قسم کے عہد مخلوق سے ہوں تمہارے یا خالق سے ہوں ان کو پورا کرو. اللہ کے جو عقود ہیں, اللہ کے جو مسائل اور احکام ہیں ان کو صحیح طور پہ بجا آوری کرو. اور پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا, اس کی تفصیل بتائی احکامات کی, کہ اللہ کے شاعر ہیں, ان شاعر کی حرمت اور ان کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے. پھر زمانہ جاہلیت میں بعض حرام چیزوں کو لوگ استعمال کیا کرتے تھے, جن کا نقصان جسمانی بھی تھا, صحت کے لحاظ بھی تھا, اور اخلاق اور ایمان روحانی لحاظ سے بھی اس کا بڑا نقصان تھا. تو ان چیزوں کی حرام ہونے کا تذکرہ ہے کہ مردار ہے, خنزیر ہے, غیر اللہ کے نام پہ نظر ہے, یا کسی کا گلا گھونٹ دیا اور وہ مر گیا, یا کہیں سے گر گیا اور وہ مر گیا, یا کسی کو چوٹ لگ گئی اور وہ مر گیا, یا کسی کو ٹکر لگ گئی اور وہ مر گیا, یا کسی درندے نے اسے کھا لیا, وہ ان تمام چیزوں کی حرمت کا تذکرہ ہے, یہ حرام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک خاص بشارت دی, خوشخبری دی, اور جس دن یہ خوشخبری آئی بڑا عظیم تھا, دن تھا مسلمانوں کا, وہ دن بڑا عظیم تھا جب یہ خوشخبری کی آیت یہودیوں نے سنی. تو یہودی کہا کرتے تھے اگر یہ ہمارے دین میں خوشخبری آتی ہم اس دین کو عید مناتے, ہم اس دن عید مناتے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے جس دن اللہ نے اس پیغام اور اس خوشخبری کو اتارا اس دن مسلمانوں کی دو عید تھی, نویں تاریخ عرفہ کا دن عصر کے بعد اللہ کے نبی اونٹنی پر موجود تھے, ایک عرفہ کا دن تھا, دوسرا جمعہ کا دن تھا, وہ ویسی مسلمانوں کی عید تھی. اور اس خوشخبری کے بعد پھر اللہ کے نبی دنیا میں تقریباً 3 مہینے تک رہے, اس کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے, اور یہ خوشخبری یہ تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, تمہارا دین کامل اور مکمل ہے. دنیا کی کامیابی اور اخروی کامیابی, اس کے پورا ضابطہ اور قوانین اللہ نے اس کی صورت میں تمہیں یہ دین دیا ہے. لیکن آج اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے, لیکن آج مسلمانوں کی قومی زندگی اور انفرادی زندگی دیکھیں تو ہر جگہ ہی غیروں کے نقال نظر آتے ہیں اور غیروں کے بہکاری نظر آتے ہیں, تعلیمی نظام کسی اور سے, معاشی نظام کسی اور سے, سیاسی نظام کسی اور سے, غمی خوشیوں کے طریقے غیروں سے, مسلمان تو کہیں نظر نہیں آتا. اس کا دین کامل اور مکمل تھا, اتنے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ دنیا ان سے زندگی سیکھنے آتی, ان سے زندگی کی خیرات لینے آتی, لیکن خود مسلمانوں نے اس دین کی قدر نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اعز اللہ اعز حکم اللہ یعزک اللہ, تم اللہ کے حکم کو عزت دیتے اللہ تمہیں عزت دیتا, لیکن تم نے اللہ کے دین کو پس پشت ڈال دیا اور دنیا میں تم تماشا بنے بیٹھے ہو. اب دنیا تمہارا تماشا دیکھتی ہے اور تم دنیا کے لیے تماشا بن چکے ہو. عمر فرمایا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں اسلام کے بدولت عزت دی ہے, ہم گرے پڑے لوگ تھے, اسلام جیسا دین ملا ہم نے اسے قدر کی سر پہ بٹھایا, اللہ نے ہمیں آج عزت دی ہے. اور فرمایا کرتے تھے وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَضَلَّهُ اللَّهُ, اگر اس اسلامی زندگی کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے گا. اور ایسا ہی ہو رہا ہے, ایسا ہی ہو رہا ہے. کہ پوری اسلامی دنیا بدقسمتی سے آج مسلمان قومی سطح پہ اسلام کی زندگی سے محروم ہے. اور ایسے حکمران ملے ہیں, ایسے حکمران ملے ہیں جو اسلام سے بیزار اور انہیں اپنے مفادات عزیز ہیں. اور یہ ہونا ہے جب اس کی رعایا کا یہ حال ہے کہ اس نے دنیا کی مفادات سامنے رکھے, دین کو پیچھے رکھا, تو پھر ان پہ ہونے والے جو مسلط حکمران ہیں وہ بھی تو ایسی کریں گے. وہ اپنے قوم کے مفاد تھوڑی دیکھیں گے, اپنی ذاتی مفاد دیکھیں گے. تو یہ ذلت اور رسوائی کی وجہ اسلام اور دین سے دوری ہے. اتنا بڑا اعزاز تھا کامل اور مکمل دین اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے. پھر اللہ رب العزت نے دیگر احکامات کا تذکرہ کہ کچھ ایسے درندے ہیں کہ اگر انہیں سکھایا جائے اور ان کے ذریعے شکار کیا جائے تو اس سے شکار حلال ہوتا ہے. کتا ہے, اگر وہ تو آپ کی تعلیم کا اثر لے لے اور آپ کے سکھانے کا اثر لے لے اور پھر وہ شکار کرے تو اس کا شکار کردہ حلال ہے. گندا کتا اسلام میں ناپسندیدہ چیز ہے. شروع میں اللہ کے نبی نے جب اسلام آیا تو زمانہ جاہلیت میں کتوں سے بڑا پیار تھا, جیسے آج مغربی جہالت میں کتے سے بڑا پیار ہے. کتا نہیں کہتے, ڈونکی کہتے ہیں. وہ بچوں کو نہیں پالتے, کتوں کو پالتے ہیں. جاپان میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں ہر گھر میں کتا ہوگا. ان سے پوچھو شادیاں کیوں نہیں کرتے, بچے کیوں نہیں پیدا کرتے, کہتے ہیں وفا نہیں ہے, نہ بیوی میں وفا نہ بچوں میں وفا, اس لیے کتے پالتے, کتوں میں وفا بہت. تو یہ ایک جدید جہالت ہے, کتوں سے بڑا پیار ہے. ہاں, کتوں سے بڑا پیار ہے. تو زمانہ جاہلیت میں کتوں سے بڑا پیار تھا. اسلام کی ابتدا میں بتا جہاں ملے مار دو. جب اچھی نفرت بیٹھ گئی فرمایا کالا ملے مار دو. جب اچھی نفرت بیٹھ گئی فرمایا اب ایسا کرو کہیں یہ اس کا لعاب پڑ جائے کسی برتن میں تو اسے معمول کے مطابق نہ دھو, غیر معمولی انداز میں دھو تاکہ اس کی گندگی دور ہو جائے. لیکن یہی کتا جب تعلیم کا اثر لے لیتا ہے, جیسے سکھایا گیا تعلیم کا اثر لے جاتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. کتا قرآن میں اس کا ذکر ہے, اس کا شکار حلال ہے. تو بتائیے اگر یہ انسان اللہ اور اللہ کی رسول کی تعلیم کا اثر لے گا تو یہ اللہ کے ہاں کتنا قیمتی بن جائے گا, یہ اللہ کے ہاں کتنا قیمتی بن جائے گا. پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے ایمان والو نماز کا اہتمام کرو. اور نماز سے پہلے طہارت ہے, وضو ہے, اس کا طریقہ بتایا. پاک صاف ہو کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوا کرو. اور پھر پانی میسر نہ ہو, تیمم جو اس امت پر اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے, آسانی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ نے اسے بہت آسان شریعت دی ہے, بہت آسان. پہلی شریعتوں میں تو یہ تھا توبہ کرنی ہے تو جان دینی پڑتی تھی, کپڑے پاک کرنے ہوتے تھے کاٹنے پڑتے تھے, جسم کا پاک کرنا پڑتا تھا کھرجنا پڑتا تھا. اس دین میں آسانی ہے, پانی کو اللہ رب العزت نے طہارت بنا دیا, پاکی کی چیز بنا دیا. مٹی کو اللہ نے طہارت اور پاکی کی چیز بنا دیا اس امت کے لیے. فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ. اور پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ, اللہ نے بارہا ان سے عہد لیا, عہد شکنے کی ان کے دل سخت ہو گئے, پتھر ہو گئے, نصیحت کا اثر ہی نہیں لیتے. اللہ نے اس کو دنیا میں ایک سزا دی. جب اللہ کے ہدایات سے روح گردانی کرتے ہیں دنیا میں ایک سزا ملتی ہے, آپس میں دست گریبان, آپس میں دست گریبان. یہ دنیا میں اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے. آپس کا جھگڑا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے, اور آپس کا اتفاق اور آپس کی محبتیں یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا انعام ہوتا ہے. جب انہوں نے اس کا ذکر فرمایا, پھر اہل کتاب کا تذکرہ ہے, کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کی اولاد ہیں. تو فرمایا اگر تم اتنی اللہ کے پیارے ہو تو تمہیں یہ سزائیں کیوں ملتی, تم پر اللہ کا یہ عذاب کیوں برستا ہے؟ اس کی مذمت فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم سے کہا, اومال کا ایک قوم تھی, اس کے خلاف جہاد کرنا ہے, اللہ کا حکم ہے. قوم کہنے لگی بڑی سخت قوم ہے, ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ جانے, آپ کا رب جانے, آپ جانے, آپ کا رب جانے. اس کی مذمت فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ اس ظالم قوم سے مجھے نجات ہی نصیب فرما. اور پھر 40 سال ایک میدان میں ایسے خوار ہوئے، ان کی دماغی سمجھ بوجھ ختم ہو گئی، راستہ ہی نہیں مل رہا، اللہ نے وہ شعور ہی ختم کر دیا. اسی 40 سال تک وہاں سرگرداں رہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، اور پھر حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا، پھر حضرت یوشع بن نون آئے، وہاں پیغمبر آئے، اور پھر ان کی قیادت میں بیت المقدس فتح ہوا، شام فتح ہوا. پھر اس کا تذکرہ فرمایا، پھر اس دنیا میں سب سے پہلا قتل قابیل کے ہاتھوں سے ہوا، قابیل کے ہاتھوں سے ہوا. کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں، کوئی ایسی نیکی چھوڑ کے جاتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ اس نیکی پہ چل کے اس نیکی کا ثواب اس نیکی کرنے والے کو ملتا ہے، اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں لیکن ان کی برائی نہیں مرتی، ان کا جرم نہیں مرتا، اس لیے کہ اس نے اس برائی اور جرم کی بنیاد رکھی ہے اور لوگ اس بنیاد کو لے کے چل رہے ہیں. حابیل مقتول، قابیل اس دنیا کا پہلا قاتل، بھائی تھے لیکن حسد کینہ بھائی بھائی کا قاتل بن گیا، لیکن پہلا قتل تھا. عقل بھی جاتی رہی، دفن کرنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تدفین کیسے کروں. اللہ نے پرندہ بھیجا، کوا بھیجا، اس نے مردے کوے کو زمین کھود کر دفن کیا. اسے اپنی مت ماری ہوئی، عقل جاتی ہوئی کا احساس ہوا کہ یہ مجھ سے اچھا ہے. پھر فرمایا، ایک قتل ناحق ایسا ہے جیسے کہ آپ نے ساری انسانیت کو قتل کر دی، اور کسی ناحق قتل کو بچانا ایسا ہے ساری انسانیت کی آپ نے حفاظت کر لی، ساری انسانیت کی آپ نے حفاظت. قتل ناحق، مسلمان تو مسلمان کافر کا بھی جائز نہیں، مسلمان تو مسلمان کسی غیر مسلم کی بھی جائز نہیں، کسی اقلیت کی بھی جائز نہیں. قتل ناحق، اور کسی قتل ناحق کو بچا لینا، فرمایا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو زندہ فرمایا. پھر اس کا سزا کا تذکرہ ہے، جو ملک میں فساد مچاتے ہیں، جو ملک میں ڈاکے مارتے ہیں، جو ملک میں بغاوت کرتے ہیں، ان کی سزا کا تذکرہ فرمایا کہ انہیں خلاف طریقے سے، یعنی ایک ہاتھ اور بائیں پاؤں، سیدھا ہاتھ بائیں پاؤں، اس طریقے سے انہیں قتل کر دو، اس کی سزا کا تذکرہ ہے. اور آخرت میں عذاب الگ ہے. ایمان والو، اللہ سے ڈرو، نیکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. پھر چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والے عورت کی سزا ہے، فقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹ دو. یہ اسلامی حدود ہے، اسلامی حدود. قصاص، شراب، زنا، چوری، یہ حدود ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں. دنیا کی کوئی پارلیمنٹ اور دنیا کی کوئی عدالت اس قانون کے اندر نہ ترمیم کر سکتی ہے نہ اسے منسوخ کر سکتی ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں. زنا کی سزا اللہ نے بتائی ہے، چور اور ڈاکو کی سزا اللہ نے بتائی ہے، قاتل کی سزا اللہ نے بتائی ہے، شرابی اور بدکار کی سزا اللہ نے بتائی ہے. لیکن آج دنیا میں یہ اللہ کی حدود، جو انسانیت کے لیے اللہ کی رحمت تھی، جاری نہیں ہے، نفاذ نہیں ہے. آج ساری دنیا بد امنی کا شکار، آج ساری دنیا بد امنی کی شکار ہے. نہ عزت آبرو محفوظ، نہ بیٹیاں بہنیں محفوظ، نہ انسانیت کی جان محفوظ، اس لیے نہ لوگوں کا مال محفوظ، اس لیے کہ اللہ کے وہ قوانین جن کے پیچھے اللہ کی حکمت تھی اور اللہ کا علم تھا اور اللہ کی شفقت تھی، انسانیت نے ان قوانین سے نظریں چرائیں اور ان سے روح گردانی کی، آج اس مصیبت میں مبتلا ہے. چور اور چوری کرنے والے کی سزا کا تذکرہ ہے. پھر یہود و نصارہ اور ان کی مسلمانوں کے خلاف سازشیں، اس کا تذکرہ فرمایا تورات کے اندر بھی یہ سزائیں موجود تھیں، جان کے بدلے میں جان، کان کے بدلے میں کان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، قصاص کا معاملہ وہاں پر بھی تھا. اللہ کا قرآن یہ تو آسمانی سچی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ہدایت فرمائی، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہود و نصارہ سے کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں بہم دوست ہیں، مسلمانوں کے خلاف سب متحد ہیں، اسلام دشمنی میں ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں. جو اختلاف آپ کو نظر آتا ہے وہ صرف معاشی مفادات، ملکی مفادات، باقی اسلام دشمنی میں وہ سب متحد ہیں. اور مسلمان جو کافروں کی طرف جھکتا ہے، فرمایا اس کا پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کل قیامت میں انہی میں سے اٹھایا جائے گا. کافروں سے دوستی اور یاری کا نتیجہ ہے کہ مسلمان معاشرے میں ارتداد پھیلتا ہے. جب مسلمانوں کے بچے اور بچیاں غیر مسلموں سے تعلق رکھتے ہیں، دوستیاں رکھتے ہیں، تو مسلمانوں کی اولادوں میں ارتداد پھیلتا ہے، مسلمانوں کے بچے مسلمان نہیں رہتے، مرتد ہو جاتے. اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی مرتد ہو جائے، اللہ کے دین کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی اپنے دین کی خدمت کے لیے کچھ اور لوگ کھڑا کر دیں گے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے لیے نرم ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی جان مال کی قربانی دیتے ہیں اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. اے لوگو، اے ایمان والو، تم اللہ سے دوستی رکھو، اللہ کے رسول سے دوستی رکھو، ایمان والوں سے دوستی رکھو. جو اللہ اور اللہ کے رسول ایمان والوں سے دوستی رکھے گا، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ ہے اللہ کی جماعت، اور اللہ کی جماعت غالب ہو کے رہے گی. پھر اللہ نے ایمان والوں کو غیرت دلائی کہ تم کفار سے دلی دوستی کیسے رکھو گے، وہ تو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ تو تمہارے دین کی توہین کرتے ہیں، ان سے کیسے دوستی رکھو گے؟ اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے ہاں قیمت ایمان کی ہے، اعمال صالحہ کی ہے. اللہ کے ہاں عزت کا اور کامیابی کا معیار ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی ہے. پھر عیسائیوں کا غلط نظریہ کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، اور یہ نظریہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی اللہ ہے، الیعوذ باللہ. فرمایا یہ سب کفر کی باتیں ہیں، یہ شرف شرک کی باتیں ہیں، اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اور یہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا بنی اسرائیل پر اللہ کی رحمت، وہ اللہ کی رحمت سے کیوں محروم ہوئے؟ حالانکہ ان میں پیغمبر آئے اور ہزاروں پیغمبر آئے، لیکن اللہ کے عذاب کے کیوں شکار ہوئے؟ ان میں ایک عام برائی تھی کہ وہ برائی دیکھتے تھے، برائی سے روکتے نہیں تھے، برائی دیکھتے تھے، برائی سے روکتے نہیں تھے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہر آدمی پر اپنی حیثیت کے لحاظ سے فرض ہے، باپ بیٹے کے بارے میں، گھر کے سربراہ پر اپنی اولاد کے بارے میں، گھر کے دفتر کے ذمہ دار پر اپنے دفتر کے معاملے میں، حکمران پر اپنی رعایا کے معاملے میں، جس حق کو جس اللہ نے حیثیت دی ہے اس لحاظ سے اس پہ فرض ہے برائیوں کے روک تھام، برائیوں پر روک ٹوک، برائیوں کا سد باب ہر ایک پہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے فرض ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا مسلمانوں سے تعصب کرنے میں اور مسلمانوں سے بغض رکھنے میں سب سے پہلے یہودی ہیں، پھر مشرق ہیں، اور جو صحیح نصرانی ہیں، جو اپنے مذہب پہ صحیح پیروکار ہیں، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کچھ نرم گوشہ موجود ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.